بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تفسير جزء عمّة لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه، لتفسير كدرس جاري ہے، اور ہم بات کر رہے تھے سورة النازعات کی تفسیر کے تعلق سے، اور پچھلے درس میں ہم پہنچے تھے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: هل اتاك حديث موسى اذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى فاراه الايه الكبرى فكذب وعصى ثم ادبر يسعى فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى فاخذه الله نكال الاخره والاولى ان في ذلك لعبره لمن يخشى. ان عظيم ايات مختصر الترجمه. ارشاد باري تعالى: هل اتاك حديث موسى، کیا تمہارے پاس اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پہنچی ہے؟ اذ ناداه ربه بالوادی المقدس طوى، جب اس کو اس کے رب نے پکارا طوى کے مقدس میدان میں. اذهب الى فرعون انه طغى، کہ فرعون کے پاس جاؤ، بے شک اس نے سرکشی کی ہے. فقل هل لك الى ان تزكى، بس تم کہو کیا تجھ کو خواہش ہے کہ تو سنور جائے. واهديك الى ربك فتخشى، اور میں تجھے تیرے رب کی طرف راہ دکھاؤں. فاراه الايه الكبرى، فتخشى پس تو ڈرے. فاراه الايه الكبرى، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دکھائی بڑی نشانی. فکذب وعصا، اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی. ثم ادبر یسعا، پھر دوڑتا ہوا پیٹھ پھیر کر چلا. فحشر فنادا، پھر لوگوں کو جمع کیا، پھر پکارا. فقال انا ربکم الاعلی، پھر کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا اور آخرت کی سزا میں پکڑا. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، بے شک اس میں اس کے لیے عبرت ہے جو ڈرے. ان عظیم آیات کی تفسیر کے تعلق سے فضیلۃ الشیخ العلامہ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ثم قال تعالى مبينا ما جرى للامم قبل محمد صلى الله عليه واله وسلم، پھر اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے ان امتوں کی حالت جو کچھ امتوں کے ساتھ ہوا، وہ امتیں جو اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھیں. پچھلی آیات میں ہم نے یہ دیکھا کہ جب اللہ تعالی نے قسم کھائی فرشتوں کی، جب وہ روح نکالتے ہیں، اور پھر بات آئی آخرت کے ذکر کی، اور بعض لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا، اور بعض لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تصدیق کی ہے. تو پھر یہاں پر ان آیات کریمہ میں اللہ تعالی جل شانہ ایک قصہ بیان فرما رہے ہیں، ایسا قصہ اور ایسے نبی کا قصہ جو مشرکین عرب میں معروف اور مشہور تھا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ قرآن مجید میں ایسا قصہ جو سب سے زیادہ بیان کیا گیا ہے. وجہ کیا ہے؟ اگرچہ دیکھا جائے کہ آخری نبی سید مرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی کون تھے؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. اور اگر دونوں کو کمپیئر کیا جائے, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو, دونوں میں سے کس کا زیادہ قصہ ہے, کن کا زیادہ قصہ ہے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا. اگرچہ ترتیب کے اعتبار سے کس کا زیادہ ہونا چاہیے تھا؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا. تو وجہ کیا ہے, سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کیوں زیادہ بیان کیا گیا ہے, کوئی بتائے گا؟ کیونکہ مخالفت کرتے تھے. ایک تو بات یہ ہے کہ زیادہ ان کی امت زیادہ مخالفت کرتے تھے, ٹھیک ہے, اس سے زیادہ انجیل الگ, انجیل یعنی وہی تعلیمات تھے لیکن پھر انجیل بھی نازل ہوئی, بعض احکام منسوخ ہو گئے تھے. مدینے میں کون زیادہ رہتا تھا, نصارہ یا یہودی؟ سبحان اللہ. تو جو لوگ اس خطے میں زیادہ تھے, ظاہر انہیں کے تعلق سے بات ہونی تھی تاکہ وہ عبرت حاصل کرے, سبحان اللہ. اور مشرکین عرب کیونکہ مدینہ بھی جاتے تھے اور وہ زیادہ تر یہودیوں سے بھی ملتے تھے, اور آپ نے دیکھا کہ جنگ احزاب میں کس نے ساتھ دیا مشرکین کا, نصارہ نے, یہود نے, یہود نے دیا تھا, اس لیے ذکر بہت زیادہ آیا ہے, سبحان اللہ. اچھا دوسری بات, اچھا اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ بیان کیا ہے, ابتدا دیکھیں, هل اتاك حدیث موسی, عطا کا پہنچا ہے, آپ خود نہیں گئے, عطا کا آنے کو کہتے ہیں نا, پہنچا ہے, خود گئے نہیں ڈھونڈنے کے لیے. دوسری بات, حدیث, حدیث اور خبر اور نبا تین چیزیں ہیں. خبر نبا کا فرق میں نے پہلے بتایا ہے پچھلی سورت کی تفسیر میں, خبر عام خبر ہوتی ہے, نبا کامل اور شامل, جو بڑی خبر ہوتی ہے کامل اور شامل بیان کی جاتی ہے. حدیث اور خبر میں کیا فرق ہے؟ جو خبر زبانوں پر بار بار بیان کی جائے اور زبانوں کی بات بن جائے اسے کہتے ہیں حدیث. اب حدیث دیکھیں, موسیٰ علیہ السلام کا ذکر صرف خبر تھی یا بہت معروف اور مشہور تھی؟ قصہ معروف اور مشہور تھا, مشرکین بھی جانتے تھے, یہودی بھی جانتے تھے, سبحان اللہ. اس لیے فرمایا هل اتاک حدیث موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام, شیخ صاحب فرماتے ہیں فقال اللہ تعالی هل اتاک حدیث موسیٰ, والخطاب في قوله هل اتاك للنبي صلى الله عليه وسلم, اس میں جو خطاب ہے مخاطب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے. او لكل من ياتي خطابه ويصح توجيه الخطاب اليه, مخاطب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہر وہ شخص جو اس خطاب میں شامل کرنا, جس کو اس خطاب میں شامل کرنا درست ہے. ويكون على المعنى الاول هل اتاك يا محمد صلى الله عليه وسلم, پہلا معنی کے مطابق هل اتاك يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم, والمعنى الثاني هل اتاك ايها الانسان, اي انسان کیا تجھے موسى عليه السلام کا خبر یا حدیث پہنچی ہے کہ نہیں. حدیث موسى, موسى عليه السلام کی حدیث, وهو موسى, کون ہے موسى عليه الصلاه والسلام؟ شخص فرمات هو ابن عمران عليه الصلاه والسلام, افضل انبياء بني اسرائيل, موسیٰ بن عمران نام ہے, اور بنی اسرائیل میں سے سب سے افضل نبی ہیں علیہ الصلاۃ والسلام. وہو احد اولی العزم الخمسہ, اور پانچ اولو العزم میں سے ہے, عزیمت والے پانچ نبی, الذین ہم کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ و نوح علیہ الصلاۃ والسلام. وقد ذکر هؤلاء الخمسۃ فی القرآن فی موضعین, یہ پانچ العزم نبی, عزیمت والے نبی, دونوں کا ذکر قرآن, ان پانچوں کا ذکر قرآن کی دو آیتوں میں آیا ہے. یہ آیت نوٹ کر لیں, احدہما فی الاحزاب, پہلے جگہ سورۃ الاحزاب میں, فی قوله تعالی, اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں, واذ اخذنا من النبیین میثاقہم, واذ اخذنا من النبیین میثاقہم, اور جب ہم نے انبیاء سے ان کا میثاق عہد لیا, ومن کا اور آپ سے, ومن نوح اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے, وابراہیم و موسی و عیسی ابن مریم, اور ہم نے میثاق لیا, عہد لیا ابراہیم, موسی اور عیسی ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام سے. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 7. تو یہاں پہ پانچ ان عظیم رسولوں اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ساتھ ذکر ہے, ان کو کہتے ہیں اولو العزم, عزیمت والے رسول. اور دوسری جگہ شیخ صاحب فرماتے ہیں والثانی فی قولی تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسى وعیسى. سورۃ الشورى آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شرع لکم من الدین، اللہ تعالیٰ دین میں سے وہی شریعت بنایا ہے، ما وصى به نوحا، جو وصیت نوح علیہ السلام کی تھی، یعنی جو وحی نازل کی نوح علیہ السلام پہ وہ دین تھا. والذی اوحینا الیک، اور جو کچھ آپ پر وحی نازل کی اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وما وصینا به ابراہیم و موسی و عیسی، اور جو ہم نے وصیت کی ابراہیم موسی اور عیسی علیہ الصلوۃ والسلام پر. یہاں پر بھی اس آیت کریمہ میں بھی پانچ العزم انبیاء کا ایک ساتھ ذکر ہے. وحدیث موسی علیہ الصلوۃ والسلام ذکر فی القرآن اکثر من غیره، اور موسی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث یعنی قصہ جو ہے، خبر جو ہے، جو زیادہ معروف و مشہور تھی، قرآن مجید میں سب سے زیادہ بیان کیا گیا ہے. کیوں؟ لأن موسى هو نبی اليهود وهم كثيرون في المدينة وحولها، کیونکہ موسى علیہ السلام وہ یہودیوں کا نبی ہیں، اور مدینہ میں اور مدینہ کی گرد و نواح علاقے میں یہودی بہت زیادہ موجود تھے. کب؟ فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. فکانت قصص موسى اکثر، فکانت قصص موسى علیہ الصلوۃ والسلام اکثر ما قص علینا من نبع الانبیاء واشملها واوسعها. اچھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو سب سے زیادہ ہمیں بیان کیا گیا ہے دوسرے انبیاء علیہ السلام کی نسبت، ایک سے سب سے زیادہ ہے، پھر سب سے زیادہ شامل، اور واوسعها، اور وسیع بھی ہے. وفی قوله هل اتاك حدیث موسیٰ تشویق للسامع ليستمع الى ما جرى في هذه القصه. اب سوالی انداز سے اللہ تعالیٰ نے اس قصے کی ابتدا کی ہے، کیا اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی، قصہ پہنچا ہے؟ اگر یہ قصہ معروف تھا، جس دوسری جانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے، لیکن سننے والے کو شوق پیدا کرنے کے لیے جب آپ کوئی چیز بتانا چاہتے ہیں لیکن سوالی انداز میں آپ بتاتے ہیں، اس کو دو فائدے ہیں، ایک تو شوق پیدا ہوتا ہے سننے کا، دوسرا پھر وہ جو آپ سن لیتے ہیں وہ آسانی سے آپ سمجھ بھی لیتے ہیں، کیونکہ آپ ذہن میں ہو سکتے ہیں سوال بعد میں پوچھا جائے، اس کا جواب مجھے پہلے سے معلوم ہے. کیونکہ اگر خبر ہوتی بغیر سوال کے، تو خبر میں سے سوال بنانا پھر پوچھنا شاید سننے والے کے سمجھنے والے کے مشکل ہو، لیکن اب آپ کو سوال ہی تیار کر کے دیا جاتا ہے اور پھر اسی سوال کو دہرایا جاتا ہے، تو اس کا جواب بہت آسان ہوتا ہے. اب شوق پیدا ہو رہا ہے، اب قصہ تو دیکھیے قصہ ہے کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طوا، ناداہ اللہ عز و جل، شیخ صاحب فرماتے ہیں نداء سمعہ بصوت اللہ عز و جل، نداء پکارنا، بلانا، اللہ نے پکارا ہے کسے؟ اپنے پیارے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو. شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی، پیارے رسول موسیٰ علیہ السلام کو پکارا ہے، نداء سمعہ بصوت اللہ عز و جل، آواز اللہ تعالیٰ کی تھی، اللہ تعالیٰ نے آواز کو پیدا کر کے نہیں سنائی اپنے پیارے پیغمبر کو، بلکہ یہ آواز اللہ تعالیٰ ہی کی اپنی آواز تھی، صفت اللہ تعالیٰ کی، سبحان اللہ. قال تعالی وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا، سورۃ مریم میں بھی اسی طریقے کے الفاظ ہیں، لفظ ندا کا ہے، اور ندا پکارنے کو کہتے، پکارنے والا خود پکارتا ہے. سورۃ مریم آیت نمبر 52-52. وقوله بالوادی المقدس، مقدس وادی، هو الطور، یہ طور کی وادی ہے. والوادی هو مجرى الماء، وادی کسے کہتے ہیں؟ جب پانی کے بہنے کی جگہ، کب پانی کے بہنے کی جگہ بنتی ہے یا کہاں پہ ہوتی ہے؟ پہاڑوں کے بیچ میں، جب بارشیں آتی ہیں اور سیلابی نالے جو نکلتے ہیں جہاں سے پانی کا گزر ہوتا ہے، اسے عربی میں وادی کہتے ہیں، جو پہاڑوں کے بیچ میں گہرائی ہوتی ہے جہاں سے پانی گزر کے چلتا ہے اسے وادی کہتے ہیں. وسماه الله مقدسا، وادی بھی ہے مقدس بھی ہے، اور نام طوا ہے، سبحان اللہ، بالوادی المقدس طوا، وادی ہے مقدس ہے اور نام کیا ہے؟ نام طوا ہے. اچھا، مقدس کیوں ہے؟ کسی چیز کی مقدس ہونے کی دلیل ہونی چاہیے نا. اب پہاڑ مقدس ہے، کیوں مقدس ہے بھائی؟ کیا وجہ ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں لأنه كان فيه الوحي إلى موسى عليه الصلاة والسلام, کیونکہ اس وادی میں وحی نازل ہوئی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر, وہ جہاں پر وحی نازل ہوتی ہے وہ جگہ مقدس و بابرکت ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. وقوله طوى اسم للوادی, طوى کیا چیز ہے؟ وادی کا نام ہے. اذهب الى فرعون انه طغى. فرعون كان ملك مصر. اچھا اذهب الى فرعون, ندا تو ہے, پکار اللہ تعالیٰ نے, کیا حکم دیا ہے؟ فرعون کے پاس جاؤ. اب فرعون کون ہے؟ سب سے پہلے جو فرعون کا تعارف اللہ تعالیٰ نے کیسے کیا ہے, فرعون انہ طاغیہ ہے اپنے وقت کا, فرعون طغى سرکش ہو چکا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں فرعون کان ملک مصر, فرعون کون ہے؟ مصر کا بادشاہ. وكان يقول لقومه انه ربهم الاعلى, اپنے قوم سے یہ کہتا تھا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. وانه لا اله غيره, یہ کہتا تھا تمہارے میرے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے. كما قال تعالى, جس اللہ تعالی نے فرمایا ہے, وقال فرعون يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري, سورۃ القصص آیت نمبر 38. فرعون یہ کہتا ہے, فرعون نے کہا, اللہ تعالی فرماتے ہیں فرعون نے کہا اے لوگو میں تمہارے لیے اپنے سوا کسی اور کو الہ نہیں جانتا, یعنی میں ہی تمہارا الہ ہوں. سبحان اللہ. فدعا ما ليس له, بس ان دعویٰ کیا جو اس کا دعویٰ کرنا نہ تھا, جو اس کے لیے درست نہ تھا. وانکر حق غیره, اور جو دوسروں کا حق تھا اس کا انکار کیا. وهو الله عز وجل, یہ عبودیت کا حق اللہ تعالیٰ کو ہے, اللہ تعالیٰ سچا واحد معبود ہے, تو عبادت کا حق اللہ تعالیٰ کو ہے, اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو نہیں ہے. اور فرعون نے اللہ تعالیٰ کے اس حق کا انکار کر کے اپنے لیے اسے متعین کر دیا. وامر الله نبيه موسى عليه الصلاه والسلام ان يذهب الى فرعون وهذه هي الرساله, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنے پیارے پیغمبر موسى عليه الصلاه والسلام کو کہ وہ فرعون کی طرف جائے, یہی پیغام ہے فرعون کے لیے. اچھا پیغام کیا تھا؟ وبين سبب ذلك وهو طغيان هذا الرجل, اعني فرعون. کیوں بھیجا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون کی طرف؟ کیسا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سبب بیان فرمایا ہے, کیونکہ یہ شخص جو ہے سرکش ہو چکا تھا. وفی سورۃ طہ, سورۃ طہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى, سورۃ طہ نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس, یا فرعون کی طرف, وہ سرکش ہو گئے. شیخ صاحب فرماتے ہیں ولا منافات بین الآیتین, دونوں آیتوں میں کوئی تضاد منافات نہیں ہے. منافات کیسے؟ ایک آیت میں اذهب الى فرعون بصیغۃ المفرد, دوسرے میں اذهبا بصیغۃ تثنیہ. اب ایک کو بھیجے دو کو بھیجا, کم عقل جاہل لوگ سمجھتے ہیں یا دشمنان اسلام کہتے ہیں دیکھ قرآن مجید میں کنٹرڈکشن ہے. کہاں کنٹرڈکشن؟ کہتے ہیں دیکھیں ایک آیت میں اذهب ہے سنگولر, دوسری آیت میں اذهبا ہے ڈول ہے, تو پھر یہ تو کنٹرڈکشن ہو گئی ہے. سبحان اللہ. جیسا فرماتے ہیں ولا منافاة بین الآیتین وذلك ان اللہ تعالی ارسل موسی, اس میں کوئی کنٹرڈکشن ہے, کوئی منافات نہیں, وہ اس لیے کہ اللہ تعالی نے اپنے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. اولا سب سے پہلے, ثم طلب موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم من ربی ان یشد ازرہ باخیہ ہارون, پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب سے یہ گزارش کی اور یہ دعا کی اور سفارش کی اپنے بھائی ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی نبی بنا دے. اور یہ تاریخ میں سب سے بڑی سفارش ہے, سب سے بڑی شفاعت دنیا میں, اس سے بڑھ کر کسی نے کی نہیں ہے. اور اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص اپنے رب سے یہ سفارش کرے اپنے بھائی کے لیے اسے نبی بنا دے. سبحان اللہ. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں فارسل هارون علیہ الصلاۃ والسلام مع موسی فصار موسی وهارون کلاهما مرسل الى فرعون, پھر اللہ تعالیٰ نے جب یہ سفارش قبول فرمائی اپنے پیارے نبی موسی علیہ الصلاۃ والسلام کی, پھر دونوں بھائیوں کو بھیجا فرعون کی طرف. پہلے کس کو بھیجا, کن کو بھیجا؟ ایک کو بھیجا. پھر جب سفارش قبول کی پھر دونوں کو بھیجا. تو آیت میں کوئی تضاد ہے؟ اذهب سفارش سے پہلے, اذهبا سفارش قبول کرنے کے بعد. تو کہاں پہ کنٹراڈکشن ہے؟ سبحان اللہ. وقول تعالی انه طغى, اللہ تعالیٰ اس فرام میں طغى سے کیا مراد ہے؟ ای زاد علی حد, یعنی اپنے حد سے گزر گیا, پار ہو گیا. لان الطغیان هو الزیادہ, طغیان کہتے ہیں حد سے گزرنے کو, زیادتی کو. ومنه قوله تعالی, اور اسی معنی میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے, انا لما طغى الماء حملناکم فی الجاریہ, اور جب پانی حد سے گزر گیا, طغیانے پہ آ گیا, ہم نے تمہیں چلنے والی پر سوار کیا. الجاریہ کشتی, وہ جو بنائی تھی اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے, جو سفیدہ نجات ثابت ہوئی اللہ تعالیٰ کے حکم سے, سورۃ الحاق آیت نمبر 11 میں. تو طغى الماء سے کیا مراد ہے؟ جب پانی سرکش ہوتا ہے, طغیانی پہ, یعنی حد سے گزر گیا. انسان سرکش کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کے نافرمانی میں حد سے گزر جاتا ہے. شخص فرماتے ہیں منہ طاغوت, اور اس میں سے طاغوت بھی ہے, لأن فيه مجاوزة الحد, کیونکہ اس میں حد سے مجاوزت کا معنی پایا جاتا ہے. اچھا, یہاں پر یاد رکھیں, طاغوت ہر اعتبار سے کافر نہیں ہوتا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ طاغوت سے مراد کفر ہے. اگر آپ قرآن سنت کی گہری نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ طاغوت دینار درہم کو بھی کہا گیا ہے. کیا دینار درہم بھی کافر ہے کیا؟ اور جو کفر عقائد نہیں رکھتے لیکن حد سے گزر جاتے ہیں, طاغوت ہے کہ نہیں؟ جو کفر عقائد رکھتے ہیں وہ طاغوت ہے کہ نہیں؟ یعنی ہر نافرمان جب سرکشی پہ آ جاتا ہے, وہ نافرمانی کرتا رہتا ہے, کثرت سے کرتا رہتا ہے, حد پار کر جاتا ہے, لیکن کفر کا ارتکاب نہیں کرتا, کیا وہ کافر ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. اس لیے صرف طاغوت کے لفظ سے کفر کا معنی نکالنا یہ بہت بڑی غلطی ہے. اور بعض ایسے اسکالرز گزرے ہیں, موجود بھی ہیں, جنہوں نے طاغوت کے لفظ سے کفر کا معنی ہی صرف نکالا ہے, اور انہوں نے اپنی کتابوں میں, اپنی لیکچرز میں, اپنی دعوت میں جب بھی حکمران کی بات کی ہے تو ساتھ طاغوت کا لفظ بیان کیا ہے. حکمران طواغیت ہیں کیونکہ یہ سرکش ہو گئے ہیں, حد سے گزر گئے ہیں, اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے, اس لیے طاغوت ہیں. بعض لوگوں کو یہ لفظ یعنی کسی اہمیت کا حامل نظر نہیں آیا, انہوں نے کہا طاغوت جیسے اور بھی ہوتے ہیں, یہ بھی طاغوت ہیں. لیکن جب انہوں نے صرف ایک کتاب میں نہیں یا ایک لیکچر میں نہیں اس لفظ کو بار بار بیان کیا, بلکہ قرآن مجید کا بنیادی جو پیغام ہے اور فہم ہے وہ اسی لفظ کے ارد گرد گھوم رہا ہے, اور اللہ تعالی نے ہر نبی کو بھیجا توحید کو ختم کرنے کے لیے. یہاں تک بھی وہ کہہ بیٹھے کہ فرعون رب کا منکر نہ تھا, فرعون کے کفر کی وجہ یہی تھی کہ وہ اپنے ماتحت جو رعیہ تھی ان پر ظلم کرتا تھا, اس لیے وہ کافر ٹھہرا, اس لیے طاغوت تھا. تو اصل کفر کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ اپنے رب کو نہیں جانتا تھا, یا اور اسی طریقے سے نمرود بھی, الغرض یعنی انہوں نے پوری اپنی محنت جو ہے وہ اسی لفظ کی بنیاد پر قائم کی, اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ حکمران سارے کے سارے طاغوت ہیں, اور پھر جو ان طواغیت کو کافر نہیں کہتا پھر وہ بھی کافر ہیں, اگرچہ یہ چیز تسلسل سے آہستہ آہستہ پھیلی ہے. دور حاضر میں اس لفظ کو بہت زیادہ استعمال کیا ہے ابو العلاء مودودی نے, اور ان کی جو معروف کتاب ہے چار بنیادی اصطلاحات قرآن مجید کی, اگر آپ کتاب پڑھ کے دیکھیں تعجب ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں میرے قرآن مجید کے جو خلاصہ ہے میں نے اس کتاب میں لکھا ہے, قرآن مجید جس نے سمجھنا ہے میں نے پورا خلاصہ, یعنی تفہیم القرآن نہ پڑھیں آپ, بڑی جو تفسیر ہے ان کی, یہ خلاصہ پڑھ لیں آپ کو بنیادی پیغام مل جائے گا. ذرا غور کر کے دیکھیں جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کی دعوت ہے ان کی بنیاد جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, سب جانتے ہیں, لیکن مدثر صاحب فرماتے ہیں کہ بنیادی دعوت یہی تھی کہ طواغیت کا خاتمہ کرنا تھا, اور حاکمیت کے نفاذ, خلافت کے نفاذ کے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھیجا, اور عجیب و غریب تحریفیں کی ہیں تاویل کے نام پہ, اور آپ نہ پڑھیں, یہ کتاب پڑھنے کے لائق نہیں ہے, لیکن اگر کوئی علم والا شخص گہر نظر رکھنا چاہتا ہے اور اس کی سمجھ بھی ہے تو اگر وہ انصاف کے ساتھ پڑھتا ہے تو واللہ بہت ساری چیزیں ایسے سامنے آتی ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے کہ کس طریقے سے ابتدا آپ دیکھیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, اس طریقے سے بڑے توحید عبادت کی بات بھی کی ہے, یعنی کہ ان کا نکیر کیا, ہرگز نہیں. جیسے کہ کوئی برین واش کرتا ہے نا آہستہ آہستہ, تب یہاں سے ابتدا کی پھر آہستہ آہستہ جاتے گئے, آپ شروع سے جو آخر تک پہنچیں گے نا آپ کہیں کہ نہیں رہیں گے. پھر اتنی عجیب طریقے سے انہوں نے اپنے اس مقصد کو اپنے اس تصنیف اور دیگر تصنیف میں بھی آپ دیکھیں اس مقصد کو انہوں نے بار بار بیان کیا, بلکہ وہ کہتے ہیں میری بنیادی دعوت یہی ہے, میری پوری جد و محنت بھی اسی بنیاد پر قائم ہے کہ نفاذ شریعت اور خلافت کا قیام اور اللہ تعالیٰ کے دین کا نفاذ. کون سے ایسا مسلمان ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ شریعت کا نفاذ ہو؟ ہم سب چاہتے ہیں, لیکن شریعت کے نفاذ کے لیے اگر بات تکفیر تک پہنچ جاتی ہے, بعض لوگ کہتے ہیں کہاں تکفیر کی ہے, مودی صاحب نے تکفیر نہیں کی ہے. عجب بات یہ ہے کہ انہوں نے طاغوت کا لفظ بہت زیادہ استعمال کیا ہے, اور شاہد من اہلیہ, انہیں میں سے لوگوں نے گواہی دی ہے, جیسے میں نے کہا ہے کہ علی اشماوی نے التاریخ السر لجماعۃ الاخوان المسلمین ان کی تصنیف ہے, اس میں لکھتا ہے کہ جب سید قطب پہلی دفعہ قید ہوا تو وہاں سے قید خانے سے انہوں نے خط لکھا, اور اس خط میں جو پہلا خط ہمیں موصول ہوا انہوں نے ہمیں عقیدے کے علم کی اہمیت کا وصیت کی کہ عقیدے کی اہمیت کو جانو, اور چند کتابوں کو نابلوں کتابوں میں سے مودودی صاحب کی ایک کتاب بھی تھی چار بنیادی اصطلاحات, ہم نے وہ کتاب پڑھی اور پھر فرماتے کہ ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اس امت میں بہت کم ہی مسلمان باقی رہے ہیں, تکفیر اتنی موجود تھی. اور جیسے میں نے کہا ہے ابو محمد المقدسی ہے یا ابو صعب السوری ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے سردار ہیں, ان کے علماء ہیں, ایمن الظواہری کے یا اسامہ بن لادن کے یا ان لوگوں کے, یہ خود بہت متاثر ہوئے ہیں. یعنی میں یہ بلکہ دور حاضر کے جو یوسف القرضاوی ہیں معروف اخوان مسلمین کے جو مفتی اور عالم بنے بیٹھے ہیں, اس بندے نے خود گواہی دی ہے کہ سید قطب مودودی کی کتابوں سے بہت متاثر ہوا, بہت متاثر ہوا, اور ان کی بہت ساری جو فکر ہے انہوں نے وہاں سے لی ہے, سبحان اللہ. یہ سب گواہی دے رہے ہیں. تکفیر انہوں نے بعد میں آ کے کی ہے, انہوں نے طاغوت کا لفظ استعمال کیا تھا اپنے زمانے میں, اور پھر انہوں نے آ کے, طاغوت تو کفر ہی ہوتا ہے, اور دیکھیں کس طریقے سے بعض لوگ کہتے ہیں ان کا کیا قصور ہے, جب آپ اس طریقے سے لوگوں کی برین واش کرتے ہیں اور پھر ہر مسئلے میں حکمرانوں کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں, ظالم ناترس ناخدا ترس حکمرانوں سے حکومت چھین کر حکومت کے صحیح طریقے سے انجام دینے کا نام اس جد جہد کو جہاد کہتے ہیں. اب جہاد کا معنی مس کر دیا آپ نے, بلکہ کہتے ہیں نماز روزہ حج زکات دی ارکان اسلام, یہ بھی کیوں مشروع ہوئے؟ جہاد کے لیے, یہ جہاد سب جہاد کے لیے, سبحان اللہ. الغرض تو کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج کی تکفیر اور تفجیر سے یہ لوگ بری ہیں, کوئی نہیں کہہ سکتا. سب سے پہلا بیج جس نے بویا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے. آج ایک کڑوا پھل ہم کھا رہے ہیں, آج امت میں دیکھیں مشرق سے مغرب تک آج دھماکے ہو رہے ہیں, قتل عام ہو رہا ہے, معصوم جانے جا رہی ہیں. وجہ کیا ہے؟ یہ تعلیمات جو آج سے 50 یا 100 سال پہلے موجود تھی, آہستہ آہستہ یہ خون میں رچتی گئیں اور لوگوں نے عقائد بنائے, دین بن گیا. آج یہ دین جو ہے صحیح اور حق دین کے آمنے سامنے کھڑا ہو گیا, جو صحیح تعلیمات ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اپنی جگہ پہ ہیں. یہ جو نئی تعلیمات ہیں جس میں تکفیر اور قتل و غارت ہے, یہ ان صحیح تعلیمات کے بالکل آمنے سامنے کھڑی ہو گئی ہیں. اور عجب بات ہے کہ آج بھی بہت سارے لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں, آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ تعلیمات ٹھیک ہیں جو حق کے بالکل خلاف ہیں. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ طاغوت کے لفظ پہ میں نے اس لیے تھوڑا سا زیادہ وقت لیا ہے, آج کے زمانے میں جو آگ لگی ہوئی ہے اور بہت اللہ کا فضل و کرم سے بہت کم یعنی ایسے ملک ہیں جو اس آگ سے بچے ہوئے ہیں. واللہ لکر کرم نہ ہوتا تو شاید کوئی ملک نہ بچ سکتا. یہ فکر بہت سارے لوگوں میں موجود ہے. یہ نہ سمجھیں یعنی کسی کے ماتھے پر لکھا ہوگا کوئی داعش یہ سوچ رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا. لوگوں کے دل جڑے ہوئے ہیں, لوگوں کے عقائد بگڑے ہوئے ہیں. الا رحم اللہ سبحانہ و تعالی. تو ہمیں چاہیے کہ حق بات دلیل کے ساتھ ہم بیان کریں. اور انشاءاللہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں, بعض لوگوں کو شاید یہ بات بری لگ رہی ہے یا بہت ہی زیادہ عجیب لگ رہی ہے کہ ان باتوں کو مودودی صاحب کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اپنے زمانے کے معروف عالم تھے, اسکالر تھے, ان کے زمانے میں نہ تکفیر تھی نہ تفجیر تھی, تو ہم کیوں ان کو ناجائز طریقے سے ان بد عقائد میں اور ان حالات میں ان کو زبردستی سے دھکیل رہے ہیں. انشاءاللہ اس پہ میں وقت کے مناسبت سے کبھی مکمل درس دوں گا انشاءاللہ. اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ایک مکمل کتاب ہے دور حاضر کے خوارج کا مکمل قصہ, پوری کتاب ہے جس میں انہوں نے تقریباً 2000 کتاب لٹریچر آرٹیکل پڑھنے کے بعد یہ کتاب لکھی ہے. شیخ ابراہیم حمید حفظہ اللہ نے یہ کتاب لکھی ہے. میں ان سے ملا بھی ہوں اور میں ان سے اجازت بھی لی ہے. انشاءاللہ اس کتاب کو مختصر طریقے سے میں کبھی سیریز میں بیان کروں گا انشاءاللہ. اور جتنی بھی اقوال ہیں, بعض لوگ آج بھی اس شک میں ہیں, بلکہ بعض یقیناً کہتے ہیں کہ تہمتیں لگائی گئی ہیں بن لادن پر اور ان پر, وہ ان سے بری ہیں, تہمتیں لگائے ہیں. آج بھی بعض لوگ ان کے ریفرنس موجود ہیں, کہاں پہ بات کی ہے, کس آرٹیکل میں کہا ہے, کہاں پہ موجود تھی, یعنی وقت کے ساتھ یعنی ڈیٹ کے ساتھ موجود ہیں. اگر کوئی دیکھنا چاہتے تو موجود ہیں, دیکھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تفصیل سے کس نے پہلا بیج بویا تھا, مودودی صاحب کہاں تک ملوث ہے کہ نہیں ہے, ان کو گروہ ٹھہرایا جا سکتا ہے کہ نہیں ٹھہرایا جا سکتا, سید قطب اور باقی جو بعد میں لوگ آئے ہیں, یہ لوگ کو ہم نام سنتے ہیں, یہ ہیں کون, ان کی حقیقت کیا ہے, پوری انشاءاللہ تفصیل سے. جس کو عربی آتی تو کتاب موجود ہے مارکیٹ میں, وہ خود پڑھ سکتا ہے, اور اس کو عربی نہیں آتی انشاءاللہ مختصر طریقے سے کبھی اس پہ انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں, فقل هل لك الا ان تزكى, الاستفهام هنا للتشويق, یہاں پہ بھی استفهام تشویق کے لیے, یعنی تشویق فرعون ان يتزكى. عجب بات ہے, اب فرعون کو بھی جو سرکش ہے, جو طاغی اپنے زمانے کا سب سے بڑا بدترین کافر ہے, طاغوت اپنے زمانے کا, انداز بیان دیکھیں, فقل هل لك الا ان تزكى, سوالی نشان میں, تک اس کو بھی شوق پیدا ہو سکتا ہے وہ اپنے آپ کو پاک کرے اور حق قبول کر لے. الاستفهام للتشويق, تشويق فرعون ان يتزكى مما هو عليه من الشر والفساد, تاکہ وہ پاکیزگی حاصل کر لے اس شر و فساد جس پر وہ قائم تھا. وصل الزکاۃ نمو و زیادہ, زکوٰۃ کا اصل معنی نمو اور زیادہ, کسی چیز میں زیادہ ہونے سے ہے یا اس کے بڑھنے سے ہے. وتطلق بمعنى الاسلام والتوحید, اور اسلام توحید کے معنی میں بھی زکوٰۃ کا معنی نمو و زیادہ لغت کے اعتبار سے. لفظی طور پہ زکوٰۃ جس چیز میں بڑھاؤ ہو یا زیادہ ہو اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے, اور اسلام توحید کے معنی میں بھی یہ لفظ بیان کیا گیا ہے. جیسا کہ ومنہ قول تعالی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ویل للمشرکین, ویل ہلاکت مشرکوں کے لیے, الذین لا یؤتون الزکاۃ, جو زکوٰۃ نہیں دیتے, وہم بالآخرۃ ہم کافر, اور آخرت پہ وہ کفر کرتے ہیں, کافر ہیں. تو فصلت نمبر 6 اور 7 یہاں پر یؤتون الزکاۃ, تو مراد کیا ہے, یعنی لا یؤتون الزکاۃ یعنی اسلام اور توحید قبول نہیں کرتے, بعض مفسرین نے یہ فرمایا. تو زکوٰۃ سے یہاں پہ مراد اسلام اور توحید ہے. ایک اور معنی بھی ہے, لفظی معنی کیا چیز, نہیں شرعی نہیں, لفظی معنی پاکیزگی, پاکیزگی طہارت کے معنی میں بھی زکوٰۃ کا بیان کا معنی آیا ہے, پاکیزگی اصلاح کے معنی میں بھی زکوٰۃ کا لفظ بیان کیا گیا عربی زبان میں. تو ایک لفظ لیکن معنی سب ملتے جلتے ہیں, کیونکہ اسلام اور توحید سے بڑھ کر کیا پاکیزگی ہے, سبحان اللہ. ومنه قوله تعالى, اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان, قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها, بشک یقین اس نے فلاح پی, فلاح پائی جس نے اپنے نفس کو پاک کیا. تو یہاں پہ کیا مراد ہے, پاکیزگی, پاک کرنا. وقد خاب من دساها, وہ ہلاک ہوا جس نے اس کو ناپاک کیا یا دبائے رکھا. سورۃ الشمس آیت نمبر 9 اور 10. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ, اي ادلك الى ربك, اي الى دين الله عز وجل الموصل الى الله. واهديك, هدايه يعني دلاله والارشاد, میں تو رہنمائی کروں تمہارے رب کی طرف. اے فرعون وہ تیرا بھی رب ہے, تیرا خالق ہے, مالک ہے, اس نے تجھے پیدا کیا ہے. اللہ کا لفظ نہیں ہے, دیکھیں رب وحدیک الی ربک, یعنی وحدیک الی اللہ. تاکہ فرعون کو یقین دل سے جانتا تھا کہ وہ کہ اس نے خود اپنے آپ کو پیدا نہیں کہ اس کا بھی کوئی رب ہے. تو موسیٰ علیہ السلام یہ اس نصیحت میں یا اس پیغام میں یاد دہانی کرا رہے ہیں, یاد دلا رہے ہیں کہ تیرا بھی رب ہے, میں اسی کی طرف تمہیں بلانے آیا ہوں. سبحان اللہ. اے ادلک الی ربک, رب کی طرف کیسے کوئی پہنچتا ہے, کب پہنچتا ہے, یعنی ملاقات تو نہیں ہوتا نا رب سے, تو اسے کیا مراد الی ربک؟ شیخ فرماتا ہے الی دین اللہ عز و جل, اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف. الموصل الی اللہ, ایک راستہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دین ہے, الصراط المستقیم, جو اس پہ قائم ہے اس نے حق راستہ اختیار کیا ہے, اور جو اس کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چل رہا ہے, قائم ہے, تو وہ اللہ تعالیٰ سے دوری اختیار کر رہا ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى, فَتَخْشَى أي فَتَخَافُ اللَّهَ عز وجل على علم منك فتخشى. موسى علیہ الصلاة والسلام فرعون سے جنب لے تو ابتدا یہاں سے کہ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّى, تو سدھرنا چاہتا ہے جو شر و فساد پہ, جس شر و فساد پر تو قائم ہے, کیا اسے توبہ کرنا چاہتا ہے؟ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَى, میں تجھے راستہ دکھانے آیا ہوں, وہ راستہ جو تجھے تیر رب سے جا کے ملا دے, پس تو اپنے رب سے ڈرنے والا بن جائے. خشیت, فتخشا. اچھا لفظ فتخشا, فتخاف کیوں نہیں ہے؟ خوف اور خشیت میں کیا فرق ہے؟ نوٹ کریں ذرا. شیخ صاحب فرماتے ہیں اے فتخاف, فتخاف اللہ عز و جل علی علم منک, تو اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے علم کی بنیاد پر. لأن الخشية, شیخ صاحب فرماتے ہیں لأن الخشية هي الخوف المقرون بالعلم, خشیت سے مراد وہ ڈر جو علم کی بنیاد پر ہو. جب ڈر علم کی بنیاد پر ہو تو اسے خشیت کہتے ہیں. خشیت قرآن میں دیکھ لیں, جہاں پر خشیت کا لفظ ہے یعنی علم کی بنیاد پر ڈر ہے, اور جو بغیر علم کے ڈر ہوتے اسے کہتے ہیں خوف. دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک ڈر ہے اور ایک خشیت ہے. خوف اور خشیت, عربی اردو میں ہم دونوں کو ڈر ہی کہتے ہیں, ہمارے اتنی ہی چھوٹی سی زبان ہے اور چھوٹے سے الفاظ ہیں, ہمارے عربی وسیع زبان ہے اور ایک لفظ کے ایک سے زیادہ معنی ہے, اور ایسا معنی ہے جو ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے. بنیاد ایک ہے, ڈر ہی ہے دونوں کی, لیکن ایک علم کی بنیاد پہ ڈر ہے, ایک بغیر علم کے ڈر ہے, اور دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. علم کی بنیاد پہ ڈر کیسے ہوتا ہے؟ جب یقیناً پتہ ہوتا ہے, اور بغیر علم کے ڈر ہوتا ہے, بغیر یقین کے ڈر ہوتا ہے. جیسا فرماتے ہیں فَإِن لَمْ يَكُنْ عَلَىٰ عِلْمٍ فَهُوَ خَوْفٌ, اور اگر بغیر علم کے تو اسے خوف کہتے ہیں, خوف المجرد, صرف خوف. وَهَذَا هُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْخَشْيَةِ وَالْخَوْفِ, اور یہ فرق ہے خشیت اور خوف میں. الفرق بینهما ان الخشیت عن علم, دونوں میں فرق یہ ہے کہ خشیت علم سے ہوتی. دلیل کیا ہے بھائی؟ کوئی جانتا ہے؟ اس لیے دیکھیں اب جب بیان کیا خشیت اور خوف میں فرق علم کا ہے, علم ہے ڈر میں تو خشیت ہے, علم ہے تو خوف ہے, تو دلیل تو ہونی چاہیے نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال اللہ تعالیٰ انما یخشى اللہ من عباده العلماء, خشیت بھی ہے علماء بھی ہے. سبحان اللہ, علم ہے تو خشیت ہے, اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ علماء ہیں. سب سے زیادہ کیوں؟ جو کم علم رکھتا ہے اس کی خشیت کم ہے, جو زیادہ علم رکھتا ہے اس کی خشیت زیادہ ہے. تو فرق دونوں میں کیا ہے؟ علم ہے, اور جس کو علم نہیں ہو وہ خشیت تو نہیں ہے نا, خشیت نہیں ہے, وہ صرف خوف ہے, یاد رکھیں. سورہ فاطر نمبر 28, واما الخوف فهو مجرد ذعر يحصل الانسان ولو بلا علم, اور خوف تو مجرد ایک ذعر ہوتا ہے کہ حالت ڈر کی حالت ہو جاتی ہے انسان کے اندر بغیر علم کے. ولہذا قد يخاف الانسان من شيء يتوهمه لا حقيقة له وقد يرى في الليلة الظلماء شبحا لا حقيقة له فيخاف منه. اس لیے اب یہ دیکھ فرق ڈر علم کے اور بغیر علم کے. جب بغیر علم کے ہے تو شیخ صاحب فرماتے ہیں بعض اوقات انسان ایسی چیز سے ڈرتا ہے, خوف اسے ہوتا ہے جس کی حقیقت نہیں ہوتی, بغیر حقیقت کی, صرف وہم کی بنیاد پر ڈرا رہتا ہے. اندھیری رات میں کوئی حرکت محسوس کرتے ہیں, کوئی سایہ سا دیکھتے ہیں تو حقیقت نہیں ہوتی اس کی، تو اسے ڈر جاتا ہے. فہذا ذعر مبنی علی وہم، یہ وہ ذعر خوف ہے جو وہم پر قائم ہے. بعض اوقات انسان ڈرونے کسی سن لیتا ہے اور پھر جب سنسان راستے پہ چلتا ہے تو ڈر ہوتا ہے کہ نہیں، یہ خشیت ہے یا خوف ہے؟ خوف کیوں ہے، خشیت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ کس چیز سے ڈر رہا ہے، پتہ نہیں کس چیز سے ڈر رہا ہے، اس کو پتہ کس چیز سے ڈر رہا ہے؟ جن سے، جن کا ہے نظر آ رہے، اچھا ہے یا نہیں پتہ ہے کوئی؟ سبحان اللہ. اور جن سے ڈرنا چاہیے کیا؟ جن تو خود ڈرتے ہیں. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. جن خود گواہی دے رہے ہیں، سورۃ الجن میں گواہی دے رہے ہیں کہ ہم انسانوں سے ڈرتے تھے، بعض ایسے انسان آئے جنہوں نے جنوں سے پناہ مانگنا شروع کی، جنوں سے، اے اس وادی کے سردار میں تمہاری پناہ میں آتا ہوں، ہمیں پریشان نہ کرنا، نقصان نہ پہنچانا، ہم یہاں سے صرف گزرنا چاہتے ہیں. تو جن جو اس وادی میں موجود تھا بیچارہ تھا، ڈرنے والا تھا، جب یہ طاقتور انسان نے پناہ مانگ لی ہے وہ تو اور چوڑا ہو گیا. انہوں کا پھر ہم اس وقت چوڑے ہوئے، اس وقت ہم مضبوط حاصل کیے جب یہ انسان خود ہم سے پناہ مانگنا شروع کیا اپنے رب کو چھوڑ کے. اور یہ شرک ہے اور ذلت اور عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے. پھر واقعی مجھے یاد ہے کہ بعض بزرگ جب بیٹھتے تھے، والد صاحب بعض اوقات کہتے تھے، یعنی یہ دور جہلیت تھا سبحان اللہ، کہتے جب سائیکل پہ ہم جاتے تھے ویرانے میں تو واللہ حقیقت ہے میں حیران ہوں، جب سورۃ جن تفسیر پڑھی تو کس طریقے سے یہ جہلیت آج بھی موجود ہے، علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی. کہتے تو ہم یہ کہتے تھے، اے اس وادی کے سردار ہم یہاں سے گزر رہے ہیں، ہمیں پریشان نہ کرنا. واللہ یہی الفاظ ہیں، 1400 سال پہلے کے الفاظ دیکھیں اور دور حاضر کے الفاظ دیکھیں، یہ دیا ہے بریلویت نے امت کو. جب انسان عبادت جو اللہ تعالیٰ کا محض اللہ تعالیٰ کا حق ہے کسی اور کے صرف کر دیتا ہے، پھر وہ ہر چیز سے ڈرتے سوائے اللہ تعالیٰ کے. اللہ تعالیٰ کا ڈر صرف نام کا رہتا ہے، پھر وہ جن سے بھی ڈرتا ہے، ویرانے سے بھی ڈرتا ہے، قبر والے سے بھی ڈرتا ہے، اور وہ گدی والے سے بھی ڈرتا ہے، پھر وہ سب سے ڈرتا ہے، پھر وہ کہیں کہیں نہیں رہتا ہے. خوابوں سے بھی ڈرتا ہے، خواب میں کوئی چیز دیکھ لی، بلی نے راستہ کاٹ دیا، ڈر گیا، اب پورا دن برا گزرے گا، کالی بلی کیا کر سکے، گھر میں کالا کوا آ کے بیٹھا ہے بیچارہ، وہ خود بھوکا پیاسا ہے، بھوک سے رو رہا ہے، خود محتاج ہے، گھر میں جھگڑا ہو گیا، کسی نے جھگڑا کیا، کوے نے جھگڑا کروایا. سبحان اللہ، جب اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اللہ تعالیٰ کسی اور کو شریک کیا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا. اس طریقے سے بعض لوگ نفسیات مریض بن گئے، ہر چھوٹی موٹی بات پہ، کینچی کھلی ہوئی ہے جلدی بند کرو، کیا ہو گیا کینچی کھلی پڑی ہے بند کرو، کیا ہوتا ہے جھگڑا ہوتا ہے گھر میں. کینچی مطلب یہ جیسے کینچی کاٹتی ہے نا، یوں زبان چلتی ہے عورتوں کی آپس میں، پھر جھگڑا ہوگا. سبحان اللہ، جوتے کے اوپر جوتا رکھا ہے، اس کا اور معنی، دائیں ہاتھ پہ خارش ہو رہی ہے اور معنی، بائیں ہاتھ پہ خارش ہو رہی ہے اور معنی، آنکھ پھڑک رہی ہے دائیں آنکھ یا بائیں آنکھ. سبحان اللہ، یعنی بعض لوگوں کو دیکھے، بعض لوگوں کو دیکھے کہ گھر میں داخل جوتا لٹکا، جوتا اور جوتا کیوں لٹکا ہے؟ وہی کہتے بدنظر سے بچاتا ہے. جن کو جوتا بدنظر سے بچاتا ہے، پھر ان کو کیا ان کے بارے میں کہیں؟ اور یہ کہاں سے ہم نے عقائد لیے؟ اب دیکھیں نصارہ، یہود نصارہ کو دیکھیں، کیا کہتے ہیں؟ ہورشو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہورشو کہتے ہیں، یہ لک کی نشانی ہے، گھوڑے نے اپنے پاؤں کے نیچے اس کو دبا دبا کے اس کو رگڑ رگڑ کے برباد کر دیا. یہ کون سی لک کی نشانی ہے؟ وہ لوگ گھر میں لٹکاتے ہیں، گاڑوں میں لٹکاتے ہیں اسے، بچوں میں کالے دھاگے باندھے ہوئے. کالا دھاگا کیوں ہے جی؟ یہ بندر سے بچاتا ہے، اگر پھونک مارے اڑ جاتا ہے، یہ بچا ہے بندر در سے. گلے میں تعویذ لٹکایا ہوا کس لیے؟ اس نے ہمیں محفوظ کرنا ہے، کس ہر شر سے محفوظ کرنا ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا، شرک کو سینے سے لگا کے کہتے ہیں اللہ ہمیں یہ تعویذ محفوظ کرتا ہے. سچ کہا، اللہ تعالیٰ محفوظ کرتا تو پھر یہ بات کہاں کرتے؟ تو کہتا ہے اللہ نے ہماری حفاظت کرنی ہے، اب تعویذ محفوظ کرنا تو پھر جاؤ تعویذ کے پاس، اس نے یہ دھاگوں نے کیا کرنا ہے؟ کالا کپڑا باندھتے ہیں، گالی پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کرتے، کالا کپڑا باندھ دیں یا چڈیا باندھ لیں، کچھ بھی کر لیں، ان کی مرضی ہے بھائی. جب اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے تو پھر ہر چیز سے ڈرتے ہیں نا، پھر بات یہ ہے. الغرض، تھوڑا سا آگے کر کے ٹائم ہو گیا. شاہ صاحب فرماتے ہیں، فَذُعُرُ مَبِنُ عَلَى وَهْمٍ، یہ سب ڈر وہم کی بنیاد پر ہے، جتنی چیزیں میں نے بیان کی سب وہم کی بنیاد پہ، یہ خوف ہے. لكن الخشية تكون عن علم، خشية علم بنيات بيوتية. فذهب موسى عليه الصلاة والسلام وقال لفرعون ما أمره الله به: هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ ولما كان البشر لا يؤمنون ولا يقبلون دعوة شخص أنه رسول إلا بآية، وجب بشر لوگوں کا یہ حال تھا کہ وہ کسی کے بات یا دعوے کو قبول نہیں کرتے جب تک، اور ایمان نہیں لاتے جب تک کہ ان کو کوئی نشانی یا آیت نہ دکھائی جائے. کما انہ لا یقبل من احد دعوة الا ببینہ، جیسے کہ کسی شخص کے دعوے سے بات نہیں مانی جاتی، صرف دعوے کافی نہیں ہوتا بلکہ اس سے ثبوت بھی مانگا جاتا ہے. جعل اللہ سبحانہ وتعالی مع کل رسول آیہ، اس لیے اللہ تعالی نے ہر رسول کے ساتھ آیت یعنی معجزہ، اور لفظ معجزہ معروف اور مشہور ہے لوگوں کی زبان پر، لفظ جو صحیح وہ آیت ہے. قرآن اور حدیث معجزہ کا لفظ نہیں ہے، یہ لفظی طور پر معجزہ کہا جاتا ہے. لفظی طور پہ معجزہ یعنی عقل کو عاجز کر دینے والی چیز. آیت نشانی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی دلالت کرتی ہے. جعل اللہ سبحانہ وتعالی مع کل رسول آیت تدل علی صدقہ، ہر رسول کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آیت بھیجی جو اس رسول کی سچائی کی طرف دلالت کرتی ہے اور ثبوت بیان کرتی ہے. اور یہاں سے انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے. اللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.